الاستخدام هو ذکر اللفظ بمعنى وإعادة ضمیر علیہ بمعنى آخر او إعادة ضمیرین تريد بثانیہما غیر ما اردته بأولہما فالأول نحو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أراد بالشهر الهلال وبضميره الزمان المعلوم.
علم بدیع چل رہا ہے، مختلف صنعتیں آپ پڑھ رہے ہیں جن سے کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. ایک صنعت آپ نے توریہ پڑھی کہ ایک لفظ کا ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو، سننے والا معنی قریب کو سمجھتا ہے اور آپ کس کا ارادہ کرتے ہیں، معنی بعید کا ارادہ کرتے ہیں کسی خفی قرینے کی وجہ سے. اسی طرح ایک صنعت ابہام تھی کہ ذو معنی کلام کرنا جس کے جو دو متضاد معانی نکلتے ہوں. اسی طرح ایک صنعت توجیہ تھی، توجیہ اس کو کہتے تھے کہ کلام میں ایسے لفظ استعمال کرنا جو کسی کے نام وغیرہ ہوں. اسی طرح ایک صنعت طباق تھی کہ دو متضاد معانی کو کلام میں جمع کرنا. اسی طرح ایک صنعت مقابلہ ہے کہ دو یا تین معانی کو ذکر کرنا، پھر ان کے الگ ترتیب جو ہے وہ ان کی متضاد یا ان کے مقابل کو لے کر آنا. تدبیج بھی ایک صنعت آپ نے پڑھی، تدبیج کہتے تھے کہ اپنے کلام کو رنگوں کے ساتھ مزین کرنا، یعنی مقابل رنگوں کو ذکر کرنا، لیکن ان رنگوں سے رنگ نہیں مراد ہونے چاہیے بلکہ ان کے ذریعے کسی معنی سے کنایا یا توریہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک صنعت ادماج آپ نے پڑھی، ادماج اس کو کہتے تھے کہ آپ کلام کو ایک معنی کے لیے چلائیں اور اس کے ضمن میں دوسرے معنی کو بھی بیان کرتے چلے جائیں. اسی طرح ایک صنعت استتباع پڑھی، استتباع کے اندر مدہ کی قید زائد تھی کہ آپ مدہ کرتے ہیں ایک وصف کی اور اس کے ضمن میں دوسرا وصف بھی مدہ کے طور پر لے آتے ہیں. اور ایک صنعت مراعات النظیر پڑھی، مراعات النظیر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کلام کے اندر دو یا دو سے زیادہ مناسب چیزوں کو جمع کرتے ہیں، یعنی ایک چیز ذکر کی اور ساتھ اس کے کئی مناسبات بھی ذکر کر دیے، یہ ہے مراعات النظیر. آج ہم صنعت استخدام پڑھیں گے. صنعت استخدام، صنعت استخدام کو پہلے سمجھ لیں. بھائی صنعت استخدام اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کلام میں ایک لفظ لے کر آئے، ایک لفظ کو لے کر آئے اور اس لفظ کے دو یا دو سے زیادہ معانی آتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ معانی میں وہ عموماً استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ سارے معنی حقیقی ہوں، چاہے وہ ایک حقیقی ہو اور باقی معنی مجازی ہوں. جیسے شیر کا لفظ ہے، یہ جنگلی درندے کو بھی کہتے ہیں اور یہی لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو مثلاً آپ کو ایک لفظ لے کر آئے جس کے دو یا تین معانی آتے ہیں، تو جب لفظ کو لے کر آئے تو اس لفظ سے ایک معنی کا ارادہ کیا اور آگے اسی کی طرف ایک ضمیر آپ نے لوٹا دی، ضمیر کے ذریعے آپ نے دوسرے معنی کا ارادہ کیا. ضمیر لوٹ اسی کی طرف رہی ہے لیکن معنی کون سا ارادہ کر رہے ہیں آپ؟ دوسرے معنی کا. صورت سمجھ میں آ گئی، یہ ہے استخدام. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک لفظ آپ ذکر کرتے ہیں، آگے دو ضمیریں لے کر آتے ہیں، لفظ کے ذریعے ایک معنی کا ارادہ، پہلی ضمیر کے ذریعے دوسرے معنی کا ارادہ اور تیسری ضمیر کے ذریعے تیسرے معنی کا آپ ارادہ کرتے ہیں، یہ ہے استخدام. صورت سمجھ میں آ گئی. تو استخدام میں ایک لفظ ذکر ہوگا اور آگے ایک ضمیر ذکر ہوگی، لفظ سے ایک معنی کا ارادہ اور ضمیر جو اسی کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے ذریعے دوسرے معنی کا ارادہ. یا دوسری صورت، ایک لفظ لائے ہیں اور آگے پھر دو ضمیریں لائے ہیں جو اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں، لفظ کے ذریعے ایک معنی کا ارادہ اور ایک ضمیر کے ذریعے دوسرے معنی کا ارادہ اور تیسری ضمیر کے ذریعے تیسرے معنی کا ارادہ ہو گئی، یہ ہے استخدام. دیکھیے خود ذکر کر رہے ہیں، الاستخدام ہوا ذکر اللفظ بمعنن، استخدام جو وہ جو ہے لفظ کو ذکر کرنا ہے، بمعنن کسی ایک معنی میں، وہ اعادت ضمیر علیہ بمعنن آخرا اور لوٹانا ضمیر کو اس کی طرف دوسرے معنی میں، ضمیر کو اس کی طرف دوسرے معنی میں لوٹانا. او یا دوسری صورت یہ ہے استخدام کی، او اعادت ضمیرین تريد بثانیہما غیر ما اردتہ باولہما، کہ آپ لوٹائیں دو ضمیروں کو اس حال میں کہ تورید بسانی ہی ماں، کہ آپ ارادہ کرتے ہیں ان دو ضمیروں میں سے دوسری ضمیر سے، اس دوسری ضمیر کے لیے آپ ارادہ کرتے ہیں، غیر ما ارادتہ بی اولہما، اس کے علاوہ کا جس کا آپ نے پہلے دو سے ارادہ کیا تھا، یعنی پہلے دو یعنی لفظ اور پہلی ضمیر سے جن کا ارادہ کیا تھا، تیسری ضمیر میں ان کے علاوہ کا ارادہ کرتے ہیں. فالاول پہلے کی مثال نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کا قول ہے. پہلی قسم کون سی؟ کہ لفظ کو ذکر کیا جائے ایک معنی میں اور ضمیر اس کی طرف لوٹائی جائے دوسرے معنی میں، اس میں ایک ضمیر آئے گی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے دیکھے، فمن شہد منکم، پس جو کوئی تم میں سے دیکھے یعنی مشاہدہ کرے، الشہر رمضان کے چاند کا، رمضان کے چاند کا، فل یا سم ہو، تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. اب دیکھیے بھائی، ایک لفظ آیا الشہر، شہر کا معنی کیا؟ مہینہ، مہینہ. اور اسی طرح اس ہلال کو بھی، وہ ہلال بھی کس کا ہے بھائی؟ جیسے رمضان مہینہ ہے، اسی طرح چاند کو بھی کیا کہیں گے؟ رمضان کا چاند. کیا کہتے ہیں؟ رمضان کا چاند. تو یہاں شہر بول کر ہلال مراد ہے، شہر بول کر ہلال مراد ہے. کیوں بھائی؟ کیا قرینہ ہے؟ کس سے پتا چلا اس سے ہلال مراد ہے بھائی؟ اس لیے کیونکہ پیچھے آیا فمن شاہد منکم، جو کوئی تم میں سے مشاہدہ کرے، اور مشاہدہ رمضان کے مہینے کا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ تو ایک زمانے کا نام ہے، اور زمانے کا کوئی ایسا وجود نہیں کہ جو آنکھوں سے دکھائی دے. لہذا معلوم ہو اس سے کیا مراد ہے، رمضان کا چاند مراد ہے، کہ اس کو جو دیکھ لے، اس کا جو مشاہدہ کر لے. فل یا سم ہو، تو اس کو چاہیے کہ اب یہ فل یا سم ہو، ہا ضمیر بھی راجے الشہر کو، لیکن اس شہر سے، اس ضمیر کو جب شہر کی طرف راجے کیا تو اس سے کون سے معنی کا ارادہ کیا؟ روزے. روزے کس میں رکھے گا؟ رمضان کے مہینے میں. تو اب زمانے کے معنی میں ہوا یہ، کس معنی میں؟ زمانے کے معنی، کیونکہ روزے کس میں رکھے جاتے ہیں؟ اس زمانے میں رکھے جائیں گے، اس چاند پر جا کر نہیں رکھے جائیں گے. سورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو لہذا پہلے الشہر کو ذکر کیا، اس سے کیا مراد؟ وہ رمضان کا چاند یعنی ہلال مراد ہے شروع کا. اور فلیصم ہو، یہ ہا ضمیر بھی الشہر کو راجے کی، لیکن یہاں پر یہ کس معنی میں؟ زمانے کے معنی میں ہے. وہ وہ مہینہ بھائی، وہ مہینہ جو ہے وہ زمانہ ہے بھائی. اور نیس ہم نے کیا معنی کیا؟ فمن شہد منکم، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کا مشاہدہ کرے، یعنی اس چاند کا مشاہدہ کرے. اچھا، اگر اس شہیدہ کے معنی ہم پا لینے کے کر لیں، کیا معنی کر لیں؟ پا لیں. جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے، جس کو وہ رمضان کا مہینہ مل جائے، تو اس کو اس میں روزے رکھنے چاہیے، اس کو اس میں روزے. تو اگر یہ معنی بھی ہم کر لیں، پھر بھی الشہر سے ہلال ہی مراد لینا پڑے گا. کیا مراد لینا پڑے گا؟ جو جس کو وہ مہینہ مل جائے، کیونکہ اگر مہینہ ملنے پر یہ حکم موقوف ہو، تو مہینہ مل گیا اس کو، یہ کب کہیں گے؟ جب پورا مہینہ گزر جائے، پھر کہا جائے گا اس کو پورا مہینہ مل گیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب پورے مہینے کو پا لے گا تو پھر ہی فل یا سم ہو امر متوجہ ہو جائے گا کہ اب اس کو کیا کرنے چاہیے؟ روزے رکھنے چاہیے. پھر تو اس کا مطلب ہوا رمضان کے گزرنے کے بعد روزے فرض ہوں گے، اس سے پہلے فرض ہی نہیں، کیونکہ جب تک پورا مہینہ نہیں گزرے گا اس نے پورے مہینے کو پایا نہیں. معلوم ہوا یہاں شہر کس معنی میں ہے؟ چاند کے معنی میں. جو اس رمضان کے چاند کا دیکھ لے، اس کو مشاہدہ کر لے، اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. بھائی معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟
اراد بالشهر الهلال، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا شہر کے لفظ کے ذریعے، الہلال چاند کا، وبضمیرہ زمان المعلومہ اور اس کی ضمیر کے ذریعے اس معلوم زمانے کا یعنی رمضان کے مہینے کا، والثانی اور دوسری قسم، دوسری قسم کیا تھی؟ کہ ایک لفظ ذکر ہو اور اس کے بعد کتنی ضمیریں آئیں؟ دو ضمیریں، لفظ کے ذریعے ایک معنی کا ارادہ اور پہلی ضمیر کے ذریعے دوسرے معنی کا اور تیسری ضمیر کے ذریعے ان دونوں کے علاوہ تیسرے معنی کا ارادہ ہو، اور وسانی دوسرے کی مثال کا قولی ہی، جیسے شاعر کا قول ہے فسق الغزا وساکنیہ وانہم شبوہ بین جوانحی وضلوعی، فسق الغزا، غزا یہ کوئی خاص قسم کے درخت ہیں بھائی، خاص قسم کے، لغت میں اس کا معنی جھاؤ کے درخت لکھا ہے، جھاؤ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کوئی خاص درخت ہیں، کہتے ہیں جس کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، تو وہ درخت مراد ہیں. فسق الغزا، شاعر دعا دے رہا ہے، فسق، فا فا عاطفہ ہے بھائی، پس سقا سقل غزا یعنی سیراب، یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا، اللہ سیراب کرے غزا کو، پس سیراب کرے وہ یعنی اللہ الغزا کس کو؟ غزا درختوں کو، غزا فسقل، بھائی جیسے ماضی کا صیغہ آپ دعا میں استعمال کرتے ہیں رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، یہاں بھی اسی طرح سقا کا لفظ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا دعا کے لیے، اور نیز وہاں پر رحمہ اللہ لفظ اللہ صراحتن آتا ہے، یہاں پر ضمیر لوٹا دی اللہ تعالی کی ذات کی طرف، فسقل غزا، اللہ کیا کرے؟ غزا درختوں کو سیراب کرے یعنی ان پر بارش برسائے، وساکنیہ، ساکن رہائشی، ساکنین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ساکنیہ یہاں ضمیر بھی غزا ہی کو راجے، غزا ہی کو راجے، لیکن اب یہ درخت کے معنی میں نہیں بلکہ جگہ کے معنی میں ہے، کس معنی میں؟ جگہ کے معنی میں، کیونکہ غزا جہاں درخت ہوتے ہیں اس جگہ کو بھی مجازن کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس جگہ کو ہی غزا کہہ دیتے ہیں، کس کیا کہتے ہیں؟ تو یہ غزا، غزا یہ درختوں کا بھی نام، جس جگہ پر یہ درخت ہوں اس کو بھی مجازن کیا کہہ دیتے ہیں؟ غزا، اور اسی طرح اس کی لکڑی سے جو آگ جلائی جائے اس کو بھی مجازن غزا کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو کتنے معنی ہوتے میں استعمال ہوا یہ لفظ؟ تین، اولاً غزا کا کیا معنی؟ درخت، دوسرے آگے الساکنی ہی، ہا ضمیر اس کی طرف لوٹائی، اب یہ ہا ضمیر غزا کی طرف راجے لیکن کس معنی میں؟ جگہ کے معنی میں، کہ اس جگہ کے رہنے والے جو ہیں، اور آگے ایک اور ضمیر بھی لوٹے گی اور وہ کس معنی میں ہوگی؟ آگ کے معنی میں، وہ آگ جو غزا کی لکڑی سے جلائی جائے، فسق الغزا والساکنیہ، اللہ سیراب کرے غزا درختوں کو، والساکنیہ اور اس جگہ غزا جگہ پر رہنے والوں کو، وانہمو، یہ واو جو ہے اشباع کے لیے ہے، ہر اشباع کا معنی لمبا کرنا، حرکت کو لمبا کرنے کے لیے، یہ چونکہ شعر ہے اشعار کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں، میں نے بتلایا تھا ایک حرف کی کمی بیشی سے بھی پورے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے، تو یہاں واو کو بڑھا دیا اشباع کے لیے، آواز کو لمبا کرنے کے لیے، کس لیے؟ آواز کو، اشباع کا معنی لمبا کرنا، تو وہی ہم ضمیر ہے یہ مذکر جمع کی، وانہمو، اگرچہ انہوں نے شبوہ، شب یا شبو کا معنی ہوتے ہیں آگ جلانا، آگ جلانا، اگرچہ انہوں نے غزا جلا دی ہے، میرے غزا جلا دی ہے، کیا معنی غزا جلا دی ہے؟ آگ جلا دی ہے، تو یہ شبوہ کی ہا ضمیر غزا کو راجے لیکن کس معنی میں؟ آگ کے معنی، اگرچہ ان لوگوں نے شبوہ آگ جلائی ہے، بین جوانحی وضلوعی، جوانح جمع ہے جانحتن کی اور ضلوع جمع ہے ضلع کی، اور یاد رکھیے یہ دونوں پسلیوں کو کہتے ہیں، جوانح کا معنی بھی پسلیاں، ضلوع کا معنی بھی پسلیاں، چنانچہ اسی لیے یہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ عطف تفسیری ہے. کیا ہے؟ کیونکہ جوانح کا معنی بھی پسلیاں اور ضلوع کا معنی بھی، تو جوانحی یا متکلم کے ساتھ مل گئی میری پسلیاں، وضلوعی اور میری پسلیاں، یہاں بھی یا ضمیر متکلم کی مل گئی. تو یہ عطف تفسیری ہے. عطف تفسیری کس کو کہتے تھے؟ جس میں معطوف یعنی وہ جو بعد میں آتا ہے وہ ما قبل یعنی معطوف علیہ کی تفسیر اور معنی بیان کرتا ہے. جوانحی آیا تھا آگے، پھر وضلوعی لا کر اس کی تفسیر کر دی گئی کہ جوانحی سے کیا مراد ہیں؟ میرے پسلیاں مراد ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف تفسیری. تو بعض علماء نے اس کو عطف تفسیری لکھا، جبکہ بعض علماء نے ان دونوں میں کچھ فرق کیا، فرق کیا اور کہا کہ وہ جوانح جو ہیں وہ پسلیاں ہیں جو سینے کے نچلے حصے کی طرف ہیں، جو پیٹ کی جانب ہیں، جو چھوٹی پسلیاں ہیں، اور ضلوع جو اوپر سینے کی طرف ہیں. بعضوں نے اس کا عکس کیا، جوانح وہ پسلیاں جو سینے کی طرف ہیں اور ضلوع وہ پسلیاں جو نیچے کی طرف ہیں جو چھوٹی ہیں. اور بعضوں نے کہا جوانح وہ پسلیاں جو کمر پشت کی جانب ہیں جو حصہ ان کا، اور ضلوع جو پسلیاں سینے کی. تو اس طرح بعضوں نے کچھ فرق وغیرہ کیا اور بعضوں نے لکھا کہ عطف تفسیری ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنْ هُمُ شَبُّوهُ بَيْنَ جَوَانِحِ وَزُلُوعِ، اگرچہ ان لوگوں نے آگ جلائی ہے، بین جوانحی میری پسلیوں کے درمیان یعنی میرے سینے میں یعنی میرے دل میں، مراد کیا ہے؟ میرے دل میں. اگرچہ ان لوگوں نے آگ جلائی ہے میرے دل میں. شاعر غزہ مقام، غزہ کے درختوں کو، اس جگہ پر رہنے والوں کو دعا دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سیراب کر، اگرچہ ان لوگوں نے میرے دل میں آگ جلائی ہے. آگ مراد ہے عشق و محبت کی آگ. بھائی کون سی آگ مراد ہے؟ معلوم ہوا شاعر کی محبوبہ اس مقام پر رہتی تھی، تو لہذا اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اگرچہ انہوں نے میرے دل میں محبت کی آگ جلائی ہے، مجھے تکلیف اور غم میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن اے اللہ ان لوگوں کو کیا کر، ان کے اس درختوں کو بھی اور اس جگہ پر رہنے والوں کو بھی سیراب کر دے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ فَسَقَ الْغَزَا وَالسَّاكِنِيهِ وَإِنْهُمُ شَبُّوهُ بَيْنَ جَوَانِحِ وَظُلُوعِ، پس اے اللہ سیراب کر غزہ درختوں کو، وَالسَّاكِنِيهِ اور غزہ مقام پر رہنے والوں کو، وَإِنْهُمُ شَبُّوهُ اگرچہ ان لوگوں نے آگ جلائی ہے، بَيْنَ جَوَانِحِ وَظُلُوعِ میری پسلیوں کے درمیان یعنی میرے دل میں. اب خود معنی بیان کر رہے ہیں، الغذا شجرم بالبادیتی، بادیہ کہتے ہیں جنگل کو، الغذا شجرم بالبادیتی، غذا ایک درخت ہے جنگل میں، وضمیر ساکنیہ یعود الیہ، اور ساکنیہ کی ہا ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، بمعنی مکانیہ، کس معنی میں؟ اس غذا کے جگہ کے معنی میں، یعنی وہ جگہ مراد ہے. وضمیر شبوہ یعود الیہ بمعنی ناریہ، اور یعود اور شبوہ کی جو ہا ضمیر ہے یہ بھی یعود الیہ اسی غذا کی طرف لوٹ رہی ہے، بمعنی ناریہ بمعنی اس کی آگ کے. الاستطراد ہوا ان یخرج المتکلم من الغرض الذی ہوا فیہ الی آخر لمناسبت ثم يرجع الى تتميم الاول. اگلی سنت ہے استطراد، طوا کے ساتھ استطراد. استطراد اس کو کہتے ہیں، استطراد کا معنی ہے بات کو لمبا کرنا، ایک بات سے دوسری بات نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استطراد کہتے ہیں، بات کو لمبا کرنا. استطراد اس کو کہتے ہیں کہ متکلم کوئی ایک بات بیان کر رہا تھا،
اس بات کو ذکر کرتے کرتے اسی کے مناسب کسی دوسری بات کی طرف چلا گیا، اور پھر وہ ذکر کر کے واپس پھر اپنے مضمون کی طرف جو بات وہ کر رہا تھا اس کی طرف لوٹ آیا اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں استدراد۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراد۔ دیکھو بات سے بات اس نے نکالی، تو ایک بات ذکر کر رہا تھا اس سے کس طرف چلا گیا؟ اسی کے مناسب کسی دوسری بات کی طرف، اس کی مناسبت تھی، اور پھر اسے واپس لوٹ آیا پہلی بات کی طرف اس کو مکمل کرنے کے لیے، یہ ہے استدراد۔ تو کہتے ہیں الاستطراد ہوا ان یخرج المتکلم، استدراد یہ ہے کہ نکلے المتکلم بات کرنے والا من الغرض الذی ہوا فیہ، اس مقصد سے جس کے اندر وہ تھا، اس سے متکلم نکلے الی آخر دوسری مقصد کی طرف، لمناسبت کسی مناسبت کی وجہ سے، ان دونوں میں کوئی مناسبت ہوگی دونوں مقصدوں میں، ثم یرجع الی تتمیم الاول، پھر وہ متکلم لوٹتا ہے پہلے غرض کو مکمل کرنے کی طرف، تتمیم کا معنی مکمل کرنا، پھر وہ لوٹتا ہے پہلی غرض کو یعنی پہلی بات کو مکمل کرنے کی طرف، قول سمو علی، جیسے سمو الشاعر کا قول ہے، وَإِنَّا أُنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُهُ يُقَرِّبُ حُبُّ الْمَوْتِ آجَالَنَا لَنَا وَتَكْرَهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُولُ وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَا طَلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ وَإِنَّا أُنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً، بھئی یہ سین پر زبر لگی ہے، زبر نہیں بھئی پیش ہونی چاہیے، سُبَّةً، شاعر اپنے قبیلے کی بہادری جرت اور شجاعت کو بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے وَإِنَّا أُنَاسٌ، بے شک ہم ایسے لوگ ہیں، اِنَّا أُنَاسٌ، بے شک ہم ایسے لوگ ہیں، لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً، سُبَّة کہتے ہیں عیب کو، عیب اور عار، بھئی ہم ایسے لوگ ہیں، لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً، کہ ہم قتل کرنے کو کوئی عار نہیں سمجھتے، کوئی عار نہیں سمجھ، یہ یوں کہ قتل ہونے کو ہم کوئی عار نہیں سمجھتے کہ اگر ہم قتل کر دیے جائیں، صورت سمجھ میں آگئے؟ تو جو بھی معنی آپ کا، کہ بے شک ہم لوگ ہم ایسے لوگ ہیں جو قتل کو عیب نہیں سمجھتے، اذا ما رأته عامر وسلول، جبکہ اس کو سمجھتے ہیں قبیلہ عامر والے اور قبیلہ سلول والے، ہم لوگ قتل کو عیب نہیں سمجھتے، یعنی کسی کو، یعنی قتل ہونا زیادہ مناسب بنتا ہے، قتل ہونا کہیں، ہم لوگ ہم مارے بھی جائیں قتل بھی ہو جائیں اس کو ہم کوئی عیب نہیں سمجھتے، اذا ما رأته عامر وسلول، جبکہ اس کو سمجھتے ہیں قبیلہ عامر والے اور قبیلہ سلول والے، یعنی وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو شاعر بیان کر رہا ہے اپنے قبیلے کی بہادری شجاعت فخر کی باتیں کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ نکل گیا قبیلہ عامر اور قبیلہ سلول کی مذمت بیان کرنے کی طرف، بھئی کس کی طرف؟ مذمت بیان کرنے کی طرف، اس لیے کیونکہ بزدہا تتبین الاشیاء، بھئی چیزوں کی پتہ کس سے چلتا ہے؟ ان کی ضد سے چلتا ہے، صبح کا ذکر کر دیں، صبح کی تفصیل بیان کر دیں تو شام کا خود بخود پتا چل جائے گا، سردی کی تفصیل بیان کر دی جائے تو گرمی کا خود بخود پتا چل، تو ضد کے ذریعے چیز کا پتا چل جاتا ہے۔ تو لہٰذا تاکہ خوب ہماری شجاعت کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے ان کی ساتھ مذمت کر رہا ہے، ان کی بزدلی بیان کر رہا ہے، ہم لوگ جو ہیں قتل کو عیب نہیں سمجھتے جبکہ اس کو قبیلہ عامر اور سلول والے سمجھتے ہیں، یعنی عیب سمجھتے ہیں۔ یقرب حب الموت، حب الموت یہ موت مضاف الیہ ہے، مجرور ہونا چاہیے، یہ زبر غلط لگا ہوا ہے بھائی، یقرب حب الموت آجالنا لنا، قریب کر دیتی ہے موت کی محبت، آجالنا، آجال جمع ہے اجل کی، اجل بھی موت کو کہتے ہیں، اجل بھی کس کو کہتے ہیں؟ موت کو۔ اسی طرح کسی کا مقررہ وقت جو ہے، جو مدت حیات ہے،
اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اجل کہتے ہیں. یقرب حب الموت اجالنا لنا, قریب کر دیتی ہے موت کی محبت کس کو قریب کر دیتی ہے؟ اجالنا, ہماری موت کو. موت بھی ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے, تو موت جو ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہماری موت کو ہمارے قریب کر دیتی ہے, موت کی محبت ہمارے قریب کر دیتی ہے ہمارے وقت مقررہ کو. تو کہتے ہیں یقرب حب الموت اجالنا لنا, موت کی محبت جو ہے وہ قریب کر دیتی ہے ہماری اجل کو, لنا ہمارے, وَتَكْرَهُهُ آجَالُهُمْ, اور ان سے ان کو سے نفرت کرتی ہے, ان کو ناگوار سمجھتی ہے, آجَالُهُمْ ان کی موت, ان کی اجل, ان کی جو اجل ہیں وہ ان کو ناپسند کرتی ہیں, فَتَطُولُ, تو ان کی اجل لمبی ہو جاتی ہے, یعنی ان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے, یعنی عرصہ حیات لمبا ہو جاتا ہے. شاعر کہہ یہ رہا ہے کہ ہم بہادر لوگ ہیں, قتل کر بھی دی جائیں ہم اس کو کوئی عیب سمجھتے ہی نہیں. ہاں قبیلہ عامر اور سلول والے اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ کیا ہو جائیں, قتل ہو جائیں. تو اور ہم سے موت بھی محبت کرتی ہے, چنانچہ جب موت ہم سے محبت کرتی ہے تو ہم لوگوں کی اجل یعنی موت جلدی آ جاتی ہے, کیونکہ موت ہم سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے. اور ان لوگوں سے ان کی موت ان کو ناگوار سمجھتی ہے, ان سے نفرت کرتی ہے, جب نفرت کرتی ہے تو ان سے دور رہتی ہے اور ان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی یقرب حب الموت اجالنا لنا وتکرہہ اجالہم فتطول, وتکرہہ یہ اجالہم اس کا فاعل ہے, ان اس سے کراہت کرتی ہے, اسے ناگوار سمجھتی ہے, کیا چیز؟ آجال ہوں ان کی موت. یہ تکرہ ہو, یہ ہا ضمیر راجع ہے عامر و سلول کو, کس کو؟ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو مفرد کی ضمیر ہے, یہاں ہم ضمیر ہونی چاہیے تھی, کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہم. تو یہ مفرد کی کیوں لائے؟ تو بھئی یہاں ہم تاویل کر لیں گے, تاویل کر لیں گے کہ ہا ضمیر راجع ہے الجمع کے تاویل میں. کس تاویل میں؟ الجمع, وہ مجموعہ بن گیا کہ عامر اور سلول جمع ہیں یا مفرد ہیں؟ ایک دو فردوں کا نام ہے یا دو قبیلے ہیں؟ بہت سے افراد ہیں, بہت سے افراد, تو یہ جمع ہو گئے. اور جمعن یہ تو یہ جمع ہوئے, اور جمع کا لفظ کیا ہے؟ مفرد مذکر, تو اس کی طرف ضمیر بھی کون سی سے لوٹا دی؟ مفرد مذکر. یا تعویل کر لیتے ہیں کل واحد منہم, کل واحد منہم, اور آجال جو ہیں موت جو ہیں وہ موت جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے, کل واحد منہم ان میں سے ہر ایک کو ناپسند کرتی ہے. تو دیکھو کل واحد کی تعویل میں ضمیر مفرد مذکر کی لوٹانا صحیح. وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ, اور نہیں مرا مِنَّا ہم میں سے سیدن کوئی سردار, حَتْفَ أَنْفِهِ, حَتْفٌ کہتے ہیں موت کو, حَتْفٌ موت, أَنْفٌ أَنْف کہتے ہیں ناک کو, ناک کو. اور عربی زبان میں عرب جو ہیں, عرب جو شخص اپنی طبعی موت مرتا, یعنی کسی نے قتل نہیں کیا, کسی نے قتل نہیں کیا اور اپنی طبعی موت مر گیا, اس کو اس کے لیے عرب بھی عرب کہتے تھے مات حتف انفی, کیا کہتے؟ مات حتف انفی, یعنی لفظی ترجمہ وہ اپنی ناک کی موت مرا ہے, اپنی ناک, یہ لفظی ترجمہ, با محاورہ وہ اپنی طبعی موت مرا ہے, وہ اپنی طبعی موت مرا ہے, یعنی کسی نے اس کو قتل وغیرہ نہیں کیا. بھئی یہ طبعی موت کے لیے وہ مات حتف انفیہ یہ کیوں کہتے تھے, وجہ کیا ہے؟ بھئی وجہ یہ کہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی کو اگر تلوار یا نیزے وغیرہ سے قتل کیا جائے تو اس کی روح اسی جگہ سے نکلتی ہے جہاں پر تلوار یا نیزہ مارا گیا,
جہاں پر تلوار یا نیزے کا زخم لگا ہے وہیں سے موت کے وقت اس کی روح نکلی. اور جو شخص اپنی طبعی موت مرتا ہے اس کی روح ناک سے نکلتی ہے. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ عربوں کا. تو لہذا جو شخص طبعی موت مارا ہے ان کے خیال میں اس کی روح کہاں سے نکلی؟ ناک. تو اس کے لیے کیا کہتے؟ ما تحتفا انفی ہی, وہ اپنی ناک کی موت مارا ہے. یعنی اپنی طبعی موت مارا ہے, اردو میں یوں کہیں گے وہ اپنی طبعی موت مارا ہے. تو شاعر کہتا ہے وما مات منا سید حتف انفی ہی, اور نہیں مارا ہم میں سے کوئی سردار اپنی طبعی موت. یعنی ہم ایسے بہادر لوگ ہیں, ہمارا ہر وقت جنگوں اور لڑائیوں ہی میں وقت گزرتا ہے, ہمیں جنگوں لڑائیوں اور موت کسی چیز سے خوف نہیں آتا. ہم میں سے کوئی سردار وہ اپنی طبعی موت میں نہیں مارا, ہر ایک کو کیا کیا گیا؟ قتل کیا دشمنوں نے. بھائی سورت سمجھ میں آئی. ولا طل منا حيث كان قتيل, قتیل بمانے مقتول کے ہے. ولا طل منا, طل کے معنی خون کا رائگاں جانا, خون کا رائگاں. عربی میں کہتے ہیں طل دم القتیل, طل دم القتیل, اس مقتول کا خون رائگاں گیا, بیکار گیا. کیا معنی بیکار گیا؟ معنی یہ کہ اس کی کوئی دیت وغیرہ نہیں لی گئی, اس کا کوئی خون بہا نہیں لیا گیا. اس کو کس نے قتل کر لیا تھا اور خاندان والوں نے اس کا خون بہا اور فدیہ وغیرہ نہیں لیا, تو اس کو کہتے ہیں اس کا خون رائگاں گیا, طل دم القتیل. تو شاعر کہتا ہے ولا طل منا, اور نہ ہم میں سے کسی کا خون رائگاں گیا ہے, حیث کان قتیل, جہاں کہیں بھی وہ مقتول ہوا, جہاں کہیں بھی کوئی ہم میں سے مقتول ہوا ہم میں سے کسی کا خون رائگاں نہیں گیا. یعنی ہر ایک کے قتل پر ہم میں سے جو بھی قتل ہوا ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کا خون بہا لیا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے یعنی ہم میں سے بھی کوئی طبعی موت نہیں مرتا, ہر ایک کیا ہوتا ہے؟ مقتول ہوتا ہے, اور ہر ایک کا کیا لیا جاتا ہے؟ خون بہا لیا جاتا ہے, ہم اس کے خون بہا وصول کرتے ہیں جو اس کو قتل کرتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے دوبارہ ترجمہ. وَإِنَّا أُنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ صُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولٌ, اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم قتل ہونے کو عیب شمار نہیں کرتے, اِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولٌ, جبکہ قبیلہ عامر اور قبیلہ سلول والے اس کو عیب سمجھتے ہیں. يُقَرِّبُ حُبُّ الْمَوْتِ آجَالَنَا لَنَا وَتَكْرَهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُولُ, قریب کر دیتی ہے موت کی محبت ہماری اجل کو ہمارے, اور موت نفرت کرتی ہے ان سے, فتطولو, تو ان کی اجل جو ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں. وما مات منا سید حتف انفہ, اور ہم میں سے کوئی سردار طبعی موت نہیں مرا. ولا فل منا حیث کان قتیلو, اور نہ ہم میں سے کسی کا خون رائگاں گیا ہے, حیث کان قتیلو, جہاں وہ جہاں کہیں وہ قتل ہوا. بھائی جہاں کہیں وہ مقتول ہوا. فسیاق القصیدۃ للفخر, پس قصیدے کا چلاؤ کس لیے ہے؟ فخر کے لیے. شاعر کیا کر رہا ہے؟ فخر کے طور پر یہ ذکر کر رہا ہے, اپنے قبیلے کی بہادری بیان کر رہا ہے. واستطرد منہ الی ہجاء عامر وسلولا, اور اس نے بات نکالی اس میں سے کس کی طرف, یا وہ نکلا اس میں سے کس کی طرف؟ قبیلہ عامر قبیلہ سلول کی ہجو اور مذمت بیان کرنے کی طرف. ثم عاد الیہ, پھر فخر کی طرف لوٹ آیا. آخر میں پھر کیا کر رہا ہے؟ فخر کی بات کر رہا ہے. تو درمیان میں کس کی طرف نکلا؟ قبیلہ عامر اور سلول کی ہجو بیان کرنے کی طرف, کیونکہ جب ان کی ہجو بیان کر دی جائے گی تو اس سے ان کی شجاعت اور زیادہ ظاہر ہوگی, اس لیے کیونکہ کہ الاشیاء تتبینوا بازدادها, چیزیں اپنی ازداد کے ذریعے واضح ہوتی ہیں اور پہچانی جاتی ہیں. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی. الافتنان, اگلی سنت ہے افتنان. بھائی افتنان کہتے ہیں هو الجمع بین فنین مختلفین, افتنان جو ہے وہ جمع کرنا ہے بین فنین مختلفین, دو مختلف قسم کے فنوں کو, دو مختلف قسم کے فن جمع کرنا اپنے کلام کے اندر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ افتنان. افتنان بھائی,
کل غزل والحماستی، جیسے کہ غزل اور حماسہ ہے، ان کو جمع کر دینا۔ غزل کہتے ہیں عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں کرنا، یعنی ایسے اشعار جس میں اپنی محبوبہ کا ذکر ہو، عورتوں کے حسن و جمال وغیرہ کا ذکر ہو، ان سے عشق کی باتیں مذکور ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں۔ اور حماسہ کہتے ہیں جوشیلی چیز جو ہو، جو جوشیلا کلام ہو بھائی، اور اسی طرح جنگ وغیرہ جو ہے اس کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حماسہ، جنگ لڑائی وغیرہ۔ تو دیکھیے غزل میں عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں ذکر ہوتی ہیں، اور حماسہ جو ہے یہ کلام کی ایک قسم ہے جس کے اندر کون سی باتیں ہوں گی؟ جنگ اور لڑائی اور شجاعت اور بہادری وغیرہ کی باتیں ذکر ہوں گی۔ اب کوئی شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے کلام کے اندر غزل اور حماسہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے، تو دو فنوں کو اس نے جمع کر دیا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ غزل کے اندر میٹھے نرم الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں، جبکہ جنگ والے اشعار کے اندر سخت بھائی اور تیز الفاظ، تیز زبان استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ بالکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان دونوں کو اپنے کلام میں اکٹھا کرنا یہ بڑی مہارت کا کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی۔ تو دیکھیے اس کو کہیں گے، تو کہتے ہیں تو ہوا الجمع بین فنین مختلفین، وہ جمع کرنا ہے دو مختلف فنوں کو، کل غزل والحماستی، جیسے کہ غزل اور حماسہ ہے، والمدح والہجا، اور تعریف اور ہجب یعنی مذمت ہے، تعریف بھائی اور مذمت ان دونوں کو جمع کر دینا ایک ہی کلام کے اندر، کیونکہ تعریف کے اندر میٹھے لفظ لانا پڑیں گے، اور ہجب اور مذمت کے اندر سخت اور ناگوار الفاظ لانا پڑیں گے۔ وَالتَّعْزِيَةِ وَالتَّهْنِئَةِ، اور اسی طرح تعزیہ اور تہنیت کو جمع کر دینا، تعزیہ کہتے ہیں تعزیت کرنا بھائی، کسی کے مرنے پر افسوس کرنا، وَالتَّهْنِئَةِ، اور تہنیت کہتے ہیں مبارکباد بھائی، اور ان دونوں کو جمع کر دینا کہ اب آپ اپنے کلام میں افسوس اور مبارکباد کو جمع کر دیں۔ افسوس کے موقع پر غم والے الفاظ لانا پڑتے ہیں، اور مبارکباد کے موقع پر خوشی اور مسرت سے بھرے ہوئے الفاظ ذکر کرنا پڑتے ہیں۔ تو دونوں بالکل دو الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ان دونوں کو کوئی جمع کر دے، اسی طرح مدہ اور ہجب یعنی مدہ اور مذمت کو جمع کر دے، یا غزل اور حماسہ وغیرہ کو جمع کر دے، تو اس کو استنان کہتے ہیں، کہ اس شخص نے دو مختلف فنوں کو اپنے کلام میں جمع کر دیا۔ قول عبداللہ ابن حمام سلولی، جیسے کہ عبداللہ ابن حمام سلولی کا قول ہے، حین دخل علی یزید، جس وقت کہ وہ یزید پر داخل ہوا یعنی اس کے پاس آیا، وقد مات ابوہ معاویہ، اور تحقیق ان کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا تھا، وخلفہ ہوا فی الملک، اور انہوں نے اس جانشین بنایا تھا اس کو، فی الملک سلطنت میں، حکومت میں اس کو کیا بنایا تھا؟ جانشین، یا خلفہ پڑھ لیں یا خلفہ پڑھ لیں، وخلفہ ہوا فی الملک، اور خلیفہ بنا تھا، جانشین ہوا تھا یہ یزید، فی الملک کس کے اندر؟ سلطنت میں، کس میں؟ سلطنت میں۔ ان سے کیا کہا عبداللہ ابن حمام سلولش نے، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا، آ جارک اللہ علر، اب دیکھیے بھائی ایک طرف دیکھیں تو غم کا مقام ہے، ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، وہ غم اظہار غم بھی کرے گا، تعزیت بھی کرے گا، اور ساتھ ہی خلیفہ بنا ہے، خوشی کا بھی مقام ہے، تو اس پر مبارکباد اور خوشی کے الفاظ بھی کہے گا، اور یہ کیسے دونوں چیزیں وہ کہنے والا جمع کرتا ہے اپنے کلام میں۔ وہ شخص کہتا ہے، آجرک اللہ علی الرضیتی، رضیہ کہتے ہیں مصیبت کو، آجرک اللہ علی الرضیتی، اللہ آپ کو بدلہ دے اس مصیبت پر، وبارک لک فی العطیتی، اور اللہ آپ کو برکت دے اس عطیے اور اس انعام میں، اس عطیے اور اس انعام میں، وَأَعَانَكَ عَلَى الرَّعِيَّتِ، اور اللہ آپ کی مدد فرمائے، عَلَى الرَّعِيَّتِ رعایہ اور عوام کے معاملے میں، فَقَدْ رُزِئْتَ عَزِيمًا وَأُعْتِيتَ جَسِيمًا، رُزِئَ کے معنی مصیبت میں ڈالا، رضا کے معنی مصیبت میں ڈالنا، فَقَدْ رُزِئْتَ عَزِيمًا، پس تحقیق آپ عظیم مصیبت میں ڈالے گئے ہیں، وَأُعْتِيتَ جَسِيمًا، اور آپ کو عطا کیا گیا ہے، جَسِيمًا بڑی چیز، آپ کو بڑی چیز عطا کی گئی ہے، فَشْكُرِ اللَّهَ عَلَى مَا أُعْتِيتَ، بس آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، فَشْكُرِ اللَّهَ عَلَى مَا أُعْتِيتَ، بس آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اس چیز پر جو آپ کو عطا کی گئی، وَاصْبِرْ عَلَى مَا رُزِئْتَ، اور آپ صبر کیجئے اس پر جو جس مصیبت میں آپ ڈالے گئے ہیں، فَقَدْتَ الْخَلِیفَةَ وَأُعْتِيتَ الْخِلَافَةَ، بس تحقیق آپ نے، فقدا کے معنی ہے کھو دینا، کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، کھو دینا، یہ کیا ہے، فقد، فقد، فقد تل خلیفہ تا، بس تحقیق آپ نے خلیفہ کو کھو دیا ہے، وَأُعْتِي تَلْ خِلَافَتَ، اور آپ کو خلافت دے دی گئی ہے، فَفَارَقْتَ خَلِيلًا وَوُحِبْتَ جَلِيلًا، بس آپ ایک گہرے دوست سے جدا ہو گئے ہیں، وَوُحِبْتَ جَلِيلًا، اور آپ کو ایک بڑی چیز ہبا کر دی گئی ہے، عطا کر دی گئی ہے، عظیم چیز، آپ جلیل عظیم بھائی، خلیل گہرا دوست، آپ ایک گہرے، فارقت خلیلا، آپ جدا ہو گئے گہرے دوست سے، ووہبت جلیلا، اور آپ کو عظیم چیز عطیہ کر دی گئی ہے، معنی دیکھ رہے ہیں بھائی، کس طرح وہ افسوس کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے کلمات اور وہ بھی ذکر کرتا چلا جا رہا ہے، اور کیسے تسلسل اور روانی ہے کلام کے اندر کہ انسان حیران رہتا ہے بھائی، غم کے ساتھ ہی وہ ساتھ ہی وہ مبارک کا لفظ بھی لے آتا ہے، پھر غم کا اظہار کرتا ہے، پھر ساتھ ہی کون سا لفظ لے آتا ہے، ساتھ دوسرے بھی ذکر کرتا چلا جاتا ہے بھائی، کمال کیا ہے بھائی اس شخص نے، اس نے کلام کے اندر آگے اشعار بھی، دو شعر بھی اس نے کہے، اچھا، اس بر یزید فقد فارقتا زا سقتن، صبر کر اے یزید، اس بر اس بے یا یزیدو، یہ یا یزیدو جو ہے مرفوع ہے منادا ہے، اس بر یزیدو صبر کر اے یزید، فقد فارقت زا ثقت، پس تحقیق تو جدا ہو گیا ہے ایک قابل اعتماد شخص سے، زا ثقت، ثقت کہتے ہیں اعتماد کو، ثقہ کس کو کہتے ہیں، قابل اعتماد، زا ثقت، بھائی زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے، مال والا، واو کے ساتھ زو مال، اور حالت نسبی میں کیسے پڑھتے ہیں، زا مال، تو یہاں بھی اسی طرح یہ زو ہے حالت نسبی میں ہے، زا سقتن، زا سقتن، پس فقد فارقت زا سقتن، پس تحقیق آپ جدا ہوئے ہیں ایک قابل اعتماد شخص سے، وشکر حبا الذی بالملک اصفاک، اور آپ شکر ادا کیجئے، دیکھو پچھلے مصرے میں تھا آپ صبر کیجئے غم کی بات ہے، اگلے مصرے میں ہے وشکر، اور آپ کیا کیجئے، شکر ادا کیجئے، حبا الذی، حبا کہتے ہیں عطیے کو، انعام کو، حبا، اور ملک بادشاہت، اصفا چن لینا، چن لینا، وشکر حبا الذی، اور آپ شکر ادا کیجئے حبا الذی، اس ذات کے انعام کا، اس ذات کے انعام کا، جس نے کہ بالملک اصفا کا، بادشاہت کے لیے آپ کو چن لیا ہے، حکومت کے لیے آپ کو چن لیا، وشکر حبا الذی بالملک اصفا کا، اور آپ شکر ادا کیجئے اس ذات کے انعام کا جس نے بادشاہت کے لیے آپ کو چن لیا ہے، لا رزا، بھائی رزا نہیں، رزا را پر پیش ہو، لا رزا اصبح فی الاقوام نعلمہ کما رزئت ولا عقبا کا عقبا کا، لا رزا، رز ان وہی مصیبت بھائی، اصبح، اصبح کا ایک معنی آتا ہے ظاہر ہونے کے، عربی میں کہتے ہیں اصبح الحق، حق ظاہر ہو گیا، عربی میں کیا کہتے ہیں، حق ظاہر، تو یہاں بھی اصبح ظاہر ہونے کے معنی میں ہے، شاعر کہتا ہے لا رزا اصبح فی الاقوام نعلمہ، کوئی مصیبت جو ظاہر ہوئی ہو فی الاقوام قوموں میں، نعلمہ جس کو ہم جانتے ہوں، ایسی نہیں، ایسے نہیں، لا رزا اصبح، کوئی مصیبت ظاہر نہیں ہوئی فی الاقوام، کس کے اندر، قوموں میں، نعلمہ جس کو ہم جانتے ہوں، یعنی کسی قوم میں ایسی مصیبت نہیں ظاہر ہوئی جس کو ہم جانتے ہوں کہ کبھی ایسی کسی پر مصیبت آئی ہو، ہم کسی ایسی قوم کو نہیں جانتے جن میں اس طرح کی مصیبت ظاہر ہوئی ہو. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ لا روسا اصبح فی الاقوام نعلمہ، کوئی مصیبت ظاہر نہیں ہوئی لوگوں میں، نعلمہ کہ ہم اس کو جانتے ہو کہ اس طرح کی مصیبت ہو، ہم نہیں جانتے کسی ایسی مصیبت کو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہو. کما رزئتا، جیسے کہ آپ مصیبت میں ڈالے گئے ہیں، ولا عقبا کا عقبا کا، اور نہ کوئی ایسا بدلہ، عقبا کا ایک معنی بدلے کے بھی آتے ہیں، ولا عقبا کا عقبا کا، اور نہ کوئی ایسا بدلہ جیسے کہ آپ کا بدلہ ہے. ہم ایسا بدلہ بھی نہیں جانتے لوگوں میں سے کہ کسی پر غم آیا ہو، مصیبت آئی ہو، اور اس غم اور مصیبت کا اسے اللہ اتنا بڑا بدل دے دیں اور اتنا بڑا بدلہ اس کو دے دیں جیسے آپ کو اللہ نے بدلہ دے دیا. بھائی اس مصیبت کا اللہ نے آپ کو بدلہ دیا. یا عقبہ کے معنی انجام کر لیں اور نتیجہ کر لیں، ولا عقبہ کا عقبہ کا، اور نہ کوئی ایسا نتیجہ جیسا کہ آپ کا نتیجہ اور انجام ہے، یعنی جس طرح آپ کو انعام دیا گیا، مصیبت آئی تو اس کے بدلے میں عظیم انعام بھی دے دیا گیا. بھائی دوبارہ ترجمہ اشعار کا دیکھ لیجئے، اصبر یزید فقد فارقت زاسقت واشکر حبا الذی بالملک اصفاکا، صبر کر اے یزید پس تحقیق تو جدا ہو گیا ہے قابل اعتماد آدمی سے، واشکر حبا، اور آپ شکر ادا کیجئے، حبا الذی بالملک اصفاکا، اس ذات کے انعام کا جس نے حکومت کے لیے آپ کو اصفاکا چن لیا ہے. لا روزا اصبح فی الاقوام نعلمہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو ظاہر ہوئی لوگوں میں جس کو ہم جانتے ہوں، کما رزئتا، جیسے کہ آپ مصیبت میں ڈالے گئے ہیں، ولا عقبا کا عقبا کا، اور نہ ایسا بدلہ، ایسا انجام جیسے کہ آپ کو بدلہ دیا گیا، اس جیسا کوئی بدلہ بھی ہم نہیں جانتے. بھائی تو دیکھیے یہ تھا افتنان. بھائی کہنے والے نے کیا کیا؟ تعزیت یعنی افسوس، اور تہنیت یعنی مبارکباد کو جمع کر دیا ایک ہی کلام کے اندر، اس کو کہتے ہیں افتنان. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.